أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين، من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. صلوات سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائیں، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائیں، بانی مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، پروردگار اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائے، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے، فرش ازا پر موجود تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کی استجابت، حاجات کی برابری، اور جن مومنین مومنات نے ہم سے التماس دعا کہی ہے ان سب کی دعاؤں کی استجابت اور حاجات کی برابری، اور مجلس اعضاء کی قبولیت کی دعا کو شامل کرتے ہوئے ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. اذان محترم، امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام، درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. امام کی شہادت کے مناسبت سے یہ سالانہ مجلس آپ کی خدمت میں امام کی ذات اقدسہ کے چند پہلو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تقاضا ہمارے ایمان کا اور مودت کے جس سلسلے کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں اس کا تقاضا یہی ہے کہ ائمہ کی سیرت سے آگاہ رہیں. نسبتاً ہمارا رجحان فضائل کی طرف زیادہ ہے، اور چونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے قلوب میں جو محبت مودت اہل بیت ہے، فضیلت کی روایت سن کے انسان کا دل خوشحال ہوتا ہے، لیکن جو سیرت کا موضوع ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ یہ بچوں کے ان سبجیکٹس کی طرح ہے جیسے جس بچے کو جو سبجیکٹ مشکل لگے تو اس میں اس کا دل نہیں لگتا، دل بھی نہیں چاہتا۔ سیرت کا موضوع اس طرح کا ہے، کیونکہ سیرت کے موضوع میں یہ ہوگا کہ جو یہاں سے بیان کر رہا ہے اس پہ بھی ذمہ داری آ جاتی ہے اور جو سننے والے ان پہ بھی آ جاتی ہے۔ معصوم کی سنت اور سیرت کو سن لیا تو پھر اگلے مرحلے میں عمل کرنا انسان کے اوپر ذمہ داری بن جاتی ہے کہ سنا کہ امام اس کام کو ایسے انجام دیا کرتے تھے، تو پھر انسان کے اوپر ذمہ داری آتی ہے۔ تو انسان چونکہ طبعاً طبیعت ایسی ہے کہ انسان سہل پسند ہے، آسان پسند ہے، مشقت والی باتوں سے زیادہ تر بھاگنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو خیر، سیرت کے موضوع پہ کچھ فضیلت کے روایات بھی ہیں، کچھ امام کی ایسی سنتیں ہیں جن کا احیاء کرنا چاہیے۔ چند چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، عرض کرتا ہوں۔ درود پڑھیے گا، محمد و آل محمد۔ آغاز کریں گے چھٹے امام کی ایک روایت سے کہ جو امام نے آٹھویں امام کے بارے میں بیان کی ہے۔ چھٹے امام نے آٹھویں امام کے بارے میں بیان کی ہے۔ اب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدسہ، اب امام کی جو ذات اقدس ہے چھٹے امام کی، فقہ جعفریہ کی بنیاد امام نے رکھی۔ فقہ کو جو بیان کیا نسبتاً ائمہ اطہار میں سے، علمی کاموں کے لیے جن ائمہ کو موقع زیادہ ملا وہ پانچویں اور چھٹے امام ہیں۔ نسبتاً ائمہ میں سے جن کو اپنے دور میں علمی کاموں کو، علمی بنیادوں کو بیان کرنے کا موقع ملا وہ چھٹے امام اور پانچویں امام کا دور ہے۔ اب آٹھویں امام کے بارے میں چھٹے امام کا فرمان کیا ہے کہ آپ نے اپنے فرزند امام حسین کاظم کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے بیٹے، عنقریب تمہارے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوگی جو عالم آل محمد ہوگا۔ ایک دفعہ ہوتا نا عالم کہنے والا، اپنے امام جعفر صادق اگر یہ کہیں کہ عنقریب امام حسین کاظم سے کہ عنقریب تمہارے ہاں عالم آل محمد آئے گا، پھر امام نے کہا کاش کہ میں ان کا دور درک کر سکتا۔ چھٹے امام نے ساتھ میں کاش کہا، تو یہ اپنی شہادت کی خبر بھی تھی ساتھ میں، کیونکہ چھٹے امام کی شہادت سے 15 دن کے بعد امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ بس اگر چھٹے امام یہ کہیں کہ عالم آل محمد کی ولادت ہونے والی ہے اور امام کاش اور امید اور خواہش کا اظہار کرتے ہیں، کاش کہ میں ان کے دور کو درک کر سکتا، تو بس امام کی علمی حیثیت کو اگر سمجھنا چاہیں، آٹھویں امام کے علمی مرتبے کو سمجھنا چاہیں، تو چھٹے امام کا عالم آل محمد کہنا کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ پس عزیزان محترم، کچھ ایسی سنتیں ہیں آٹھویں امام کی، چند چھوٹی چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ کرنی چاہیے، ہم اپنی زندگی پہ ان کو لاگو کریں۔ آج چونکہ یہ امام سے منسوب مجلس ہے، آٹھویں امام کی ذات اقدسہ سے منسوب مجلس، عموماً کوئی بھی کام کرنا چاہیں، آغاز کرنا چاہیں، کسی اچھی عادت کو اپنانا چاہیں، کسی بری عادت کو ترک کرنا چاہیں، تو اس کے لیے بہترین موقع ائمہ کی ولادت یا شہادت کے ایام ہیں۔ عام دنوں میں جو عادت آسانی سے ترک نہیں کر سکتے تھے، آپ کسی بھی معصوم کے ولادت کے موقع پہ یا شہادت کے موقع پہ ارادہ کر لیں کہ آج میرے مولا کی شہادت کا دن ہے، یہ جو بری عادت مجھ میں ہے آج سے ارادہ کرتا ہوں کہ میں اس کو ترک کر دوں گا۔ اس دن کی برکت اور اس دن میں جو اللہ کے الطافات کا نزول ہوتا ہے وہ اس بات کا باعث بنے گا کہ جو ہم نے بری عادت ترک کرنے کا ارادہ کیا تھا اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح کسی اچھی عادت کا آغاز کرنا ہے تو اس کے لیے بھی بہترین اوقات ائمہ کی شہادت یا ولادت کے ایام ہیں۔ لہذا یہ جو چند سنتیں
امام رضا علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. ایک پہلی سنت امام علیہ السلام کی سنتوں میں سے پہلی سنت کیا ہے کہ امام بات نہیں کاٹتے تھے. کوئی کلام کر رہا ہو, کسی نے بات کرنی ہے, امام رضا علیہ السلام پوری بات سنتے, اگلا اپنی بات مکمل کریں تو اس کے بعد آپ جواب دیا کرتے تھے. اب ہمارا کیا ہوتا ہے, بعض اوقات اگلا بندہ بات کر رہا ہو, ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے, اس نے آدھا سوال بیان کیا تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کیا پوچھنے والا ہے, تو ہم اس کے سوال کو کاٹ کے ہی جواب دینا شروع کریں, یہ سنت کے خلاف ہے. امام علیہ السلام پوری بات سن لیتے تھے, اس کے بعد بات کا جواب دیتے تھے. اب اس سنت کا احیاء کرنا گھر سے شروع کرنا چاہیے, اپنے گھر سے آغاز کریں, بچوں سے شروع کریں. بچے آگے کوئی بات کر رہے ہوں تو جب تک وہ بات پوری نہیں کرتے بات نہ کاٹی جائے, تامل کیا جائے, احترام کیا جائے, انتظار کیا جائے کہ بات مکمل ہو, اس کے بعد بات کا جواب دیا جائے. اب یہ ایک نیک عادت ہے. آج آپ نے سن بھی لیا کہ امام رضا علیہ السلام کی خاص سنتوں میں سے جو بیان ہوتا ہے, امام کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے, ایک ہو گئی. دوسرا کام جو امام علیہ السلام تواتر کے ساتھ کیا کرتے تھے, امام کسی کے سامنے اپنی ٹانگیں پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے. آپ نے کہیں بیٹھنا ہے, اگر امام تھکے ہوئے ہوں اور آپ نے اپنی ٹانگیں سیدھی کرنی ہے تو آپ اٹھ کے دوسرے حجرے میں چلے جاتے تھے. اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ اپنی ٹانگیں پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے. یہ بھی احترام آدمیت, احترام انسان کا ایک تقاضا بھی ہے. لہٰذا یہ ہو گئی دوسری سنت. اب تیسرا امام رضا علیہ السلام کی سنت یہ تھی کہ جب بھی کھانے کا وقت آتا تو آپ دسترخوان پہ اپنے سارے غلاموں اور خادموں کو بٹھا لیا کرتے تھے اپنے ساتھ, سب کو, سوائے وہ چند ایک کہ جن کا اس وقت کوئی ذمہ داری ہے, کسی نے اس وقت کوئی کام انجام دینا ہے جو اس کا پہلے سے طے ہے, اس کے علاوہ باقی سب کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. جس دسترخوان پہ, جس جگہ امام کھانا تناول فرمائیں گے, آپ اپنے غلاموں کو, اپنے خادموں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے. اس سنت کا احیاء بھی ہونا چاہیے, اور ہمیں برا نہیں لگنا چاہیے کہ ہمارا اگر ماتحت ملازم ہے اسے اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلانے میں, کھانے کے وقت اسے اپنے ساتھ بٹھانے میں, اپنے ساتھ شامل کرنے میں آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. اور آج جب سن بھی لیا کہ ہمارے آٹھویں تاجدار امامت جب وہ دسترخوان پہ بیٹھتے تھے تو اپنے ملازموں کو, خادموں کو اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. اب ایک اور چیز, اگلی جو سنت ہے یہ ایک کامن مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا, امام کی سنت بھی ہے اور یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں بھی کامن ہے. امام علیہ السلام اگر کسی جگہ وارد ہوتے, اپنے گھر میں وارد ہوئے یا کسی کے ہاں وارد ہوئے, اب اگلے بندے کھانا کھا رہے ہوں بیٹھ کے, امام جو ہی داخل ہو جائیں, اب ظاہر ہے کہ احتراماً کھڑے ہوں گے, لیکن اگر لوگ کھانا کھا رہے ہوتے اٹھنا چاہتے امام منع فرماتے تھے کہ کھانا کھا رہے ہو اٹھو مت, احترام کے لیے کھڑے مت ہو, بیٹھے رہو, کھانا تمام کرو. رزق کا احترام ضروری ہے. امام علیہ السلام کھانا کھانے والے کو اپنے احترام میں اٹھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. اب ہمارا مزاج کیا ہے, فرض کریں ہم میں سے کسی نے سن لیا امام اٹھنے نہیں دیتے تھے, اب یہاں اگر کوئی ہم چلے جائیں, کوئی ہمارے احترام میں کھڑا نہ ہو, اب میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے. آیا ہم نے اس کو مائنڈ کر لیا, اس کو برا منایا, ہم نے اس کو اچھا نہیں سمجھا, اپنی توہین سمجھ لی, تو یہ روایت, یہ سنت امام کی یاد رہنی چاہیے. بھئی کوئی کھانا کھا رہے تو اس سے اٹھنے سے منع کریں, انکار کریں, اور اپنے دل کو بھی سمجھائیں کہ کھانا کھانے والے کا نہ اٹھنا بے احترامی نہیں ہے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. اب یہ تو چند چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں, نسبتاً پریکٹیکلی آسان ہیں. اب تھوڑی سی ایک مشکل سنت و سیرت بھی بیان کر دوں. امام رضا علیہ السلام لمبے سجدے کیا کرتے تھے, لمبے سجدے, طویل سجدے. کتنا طویل؟ بعض اوقات امام کے سجدوں کے بارے میں ملتا ہے آپ فجر کی نماز کے بعد سر سجدے میں رکھتے تھے اور ظہر کی اذان پہ سر سجدے سے اٹھاتے تھے. طولانی سجدہ, طولانی سجدہ اہمیت رکھتا ہے عزاداروں. ہم اگر اپنے سجدوں کو بہتر کریں ہماری زندگی کے معاملات بہتر ہو جائیں گے. کبھی چیک کریں کہ ہمارا سجدہ کس کنڈیشن میں ہے, ہمارے سجدوں کی حالت کیا ہے. جو ہمارے سجدوں کی حالت ہے, سجدہ کیا ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھنے والے نے سوال کیا, مولا بندہ اپنے پروردگار کو کس حالت میں سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے, بندہ پروردگار کو کس حالت میں بہت زیادہ پیارا لگتا ہے, یعنی اللہ کو اپنے بندے پہ پیار آئے بہت زیادہ. ہوتا ہے نا والدین گھروں میں بچوں کی کوئی نہ کوئی ادا ایسی ہوتی ہے چھوٹے بچوں کی, ان کی وہ ادا والدین کو بھاتی ہے, وہ بچوں کی اس ادا کو پسند کرتے ہیں. چھوٹا بچہ بھی بولنا شروع کرے تو اس کا جو ایک آدھ لفظ اس نے شروع کیا ہے وہ اس لفظ کو بولنے کی کوشش کرے, والدین کو بہت پیار آتا ہے اس پہ, تو بس کوئی نہ کوئی ادا. اب امام سے پوچھا, مولا یہ بتائیں اللہ کو اپنے بندے کی کون سی ادا سب سے زیادہ پیاری لگتی ہے, بندہ کس حالت میں اللہ کو سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے. امام علیہ السلام نے کہا, بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو پروردگار کو سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے, حالت ہے سجدہ میں. میں نے عرض کیا طویل سجدہ سنت امام رضا علیہ السلام, طولانی سجدوں کی اہمیت ہے, بہت اہم ہے. رسول خدا کا ایک خادم تھا, 7 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی اس نے. ایک دن اللہ کے نبی نے کہا, تم نے 7 سال میری خدمت کی ہے, میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس کا کوئی صلہ دوں, تمہیں اس کی کوئی جزا دے دوں, تمہیں اس کے بدلے میں کچھ عنایت کر دوں, بتاؤ تمہیں کیا دوں. اس نے کچھ سوچنے کے بعد کہا, یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کل آ کے بتاؤں, میں چاہتا ہوں سوچ سمجھ کے کچھ مانگوں آپ سے, جلدی میں نہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے کل بتا دوں. اگلے دن جب وہ آیا آپ نے پوچھا سوچ لیا, کہ یا رسول اللہ سوچ لیا ہے, ہاں بتاؤ کیا چاہیے. کہا پہلے آپ وعدہ فرمائیں کہ آپ جو میں مانگوں گا دے دیں گے. سرکار نے کہا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری بات سنے بغیر وعدہ کروں, کیا پتا تم ایسی چیز مانگ لو جو میں دے ہی نہ سکوں. کہتا نہیں یا رسول اللہ, میں نے ایسی چیز سوچی ہے جو آپ دے سکتے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں پہلے آپ وعدہ کریں کہ آپ دیں گے. سرکار نے کہا ٹھیک ہے, میں نے وعدہ کیا میں تمہیں دے دوں گا, بتاؤ کیا چاہیے. اس نے کہا, یا رسول اللہ آپ جنت میں مجھے اپنا ہمسایہ بنا لیں. خدمت جو 7 سال اس دنیا میں کی ہے, جزا کہہ رہا ہے مجھے جنت میں اپنا ہمسایہ بنا لیں. اللہ کے نبی نے کہا, تم نے یہ کیوں سوچا, یعنی یہ خواہش کیوں کر رہے ہو. اس نے کہا, یا رسول اللہ میں نے کل سے سوچا کہ میں آپ سے دنیا کی کوئی چیز مانگوں, تو میں نے دیکھا کہ میں اپنی زندگی کا ایک بڑا عرصہ تو گزار چکا ہوں, تھوڑی سی زندگی باقی ہے, دنیا کی کوئی چیز لے لوں کچھ مدت کے بعد ختم ہو جائے گی, تو میری عقل نے یہی فیصلہ کیا کہ میں آخرت کا کچھ آپ سے مانگ لوں. تو میں نے سوچا آخرت میں سب سے قیمتی ترین چیز کیا ہوگی, تو میری عقل نے رہنمائی کی آخرت کا سب سے قیمتی ترین درجہ وہی ہوگا جو اللہ اپنے حبیب کو عطا کرے گا. آخرت میں سب سے قیمتی ترین چیز ہوگی, سب سے قیمتی اور بالا ترین درجہ وہ ہوگا جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کر دی ہے. لہٰذا میرے ذہن میں آیا کہ میں آپ کی ہمسائیگی مانگ لوں تو یہ سب سے بالا ترین درجہ اور سب سے بہترین اجر ہوگا میرے لیے. اب اللہ کے نبی نے جب اس کا یہ مطالبہ سنا, آپ نے کچھ دیر کے لیے سر جھکایا اور کچھ دیر کے بعد آپ نے سر اٹھا کے کہا, میں نے تمہیں دے دی, میں نے تمہیں اپنی ہمسائیگی دے دی. اس کے بعد ایک جملہ کہا, کہا اب تمہیں چاہیے کہ میری مدد کرو, اب تمہیں چاہیے کہ میری مدد کرو. اس نے کہا رسول اللہ میں کیسے مدد کروں. کہا تم اپنے سجدوں کو طول دو تاکہ میں تمہیں اپنی ہمسائیگی میں لے جا سکوں. طویل سجدے, سجدہ شکر جو ہے وہ بہت قیمتی ہے, بہت قیمتی ہے. مفاتیح الجنان میں یہ روایت شیخ عباس قمی نے نقل کی ہے, جب ہم واجب نماز کے بعد سجدہ شکر میں جاتے ہیں تو کتنی دیر کا سجدے شکر کرتے ہیں؟ آپ ہر ایک اپنے اپنے حساب سے سوچ لیں، ہم میں سے ہر ایک جو سجدے شکر کرتا ہے، ہمارا سجدے شکر کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ روایت ہے چھٹے امام کی کہ جب بندہ سجدے شکر میں سر رکھتا ہے تو پروردگار اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، اے میرے فرشتوں، دیکھو میرے بندے کو، اس نے اب وہ سجدہ کیا جو میں نے اس پر واجب نہیں کیا ہے. اب یہ جو سجدے میں گیا، یہ وہ سجدہ ہے جو میں نے اپنے بندے پر فرض نہیں کیا، اس نے میری محبت میں یہ سجدہ کیا ہے. لہذا اے میرے فرشتوں، جب تک میرا بندہ سجدے میں ہے، تم اس کے لیے مجھ سے طلب کرتے جاؤ، اس کے لیے دعا طلب کرتے جاؤ، میں اس کے حق میں تمہاری دعائیں قبول کرتا جاؤں گا. اب جب تک بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، فرشتے مانگنا شروع کرتے ہیں، بار الہ تو اپنے بندے کی مغفرت کر دے. جواب پروردگار، میں نے مغفرت کر دی. بار الہ تو اس کو صحت عطا کر دے، میں نے اس کو صحت دے دی. بار الہ تو اسے ایمان عطا کر دے، میں نے ایمان عطا کر دی. یہاں تک کہ چھٹے امام فرماتے ہیں، اگر بندے کا سجدہ طول کھینچتا چلا جائے، طویل ہوتا جائے، تو وہ اتنا طویل بھی ہو جاتا ہے کہ فرشتے کہہ اٹھتے ہیں، بار الہ جتنا علم ہمارے پاس تھا ہم نے تجھ سے اس کے لیے مانگ لیا، اب تیرے بندے کا سجدہ ختم نہیں ہوا، ہمارا علم ختم ہو چکا ہے، تیرا بندہ اب بھی سجدے میں ہے. تو چھٹے امام فرماتے ہیں، پروردگار کا جواب آتا ہے، اے میرے فرشتوں، جتنا علم تمہارا تھا تم نے مانگ لیا، دیکھو میرا بندہ پھر بھی سجدے میں ہے، اب جو میرے علم میں ہے میں وہ اسے عطا کرنا شروع کروں گا. جو اللہ کے علم ہے وہ عطا شروع ہو جائے گی. اب میں یہاں پہ عموماً کہتا ہوں مومنین سے، آپ سجدے شکر میں آپ نے سر رکھا، فرشتوں نے دعا کے لیے اپنے پر پھیلائے یا ہاتھ اٹھا لیے، اب وہ دعا شروع ہی کرنا چاہ رہے تھے، اب اٹھ کے چلے گئے. اتنا مختصر سجدے شکر نہ، اپنے سجدے شکر کو بہتر کرتے جائیں، سجدے شکر آپ کی زندگی کو بہتر کرتا جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پس عزیزان محترم، امام جو رسول خدا کی حدیث ہے نا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ہم میں سے درمیانہ بھی، شروع بھی، آخری بھی، بلکہ سارے کے سارے محمد ہیں. اب اس بات کو ایک روایت امام رضا علیہ السلام کی زندگی کی آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. محمد ابن عیسیٰ، محمد ابن عیسیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ میں خواب میں نے دیکھا کہ ہمارے شہر کی مسجد میں رسول پاک تشریف فرما ہے، محراب کے سامنے. درود پڑھے محمد و آل محمد. محمد ابن عیسیٰ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے شہر کی مسجد، اس کے محراب میں اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، لوگ آپ سے جا کے آپ کی دست بوسی کر رہے ہیں، آپ سے ملاقات کر رہے ہیں. کہتا میں بھی داخل ہو گیا، خواب بتا رہے ہیں، میں بھی داخل ہو گیا، جا کے اللہ کے نبی کو سلام کیا، دست بوسی کی، تو آپ کے پاس کھجوروں کا ایک تشت پڑا تھا، آپ نے اس میں سے کھجوریں اٹھائی اور مٹھی میں لے کے میرے ہاتھ میں ڈال دی. میں کھجوریں لے کے واپس باہر آیا، خواب کا بتا رہے، خواب میں، اور میں نے اپنا ہاتھ کھول کے دیکھا تو 18 کھجوریں تھیں، 18 کھجوریں. کہتا میں خواب سے بیدار ہوا تو میں سوچنے لگا اس کی تعبیر کیا ہوگی، کیا میری زندگی میں کوئی 18 مہینے رہ گئے ہیں یا کیا ہے ماجرا. کہتے میں اس کی تعبیر کے بارے میں سوچ رہا تھا. کہتے کچھ دن گزرے تو میں اپنے باغ میں کام کر رہا تھا، کسی نے آ کے کہا محمد ابن عیسیٰ ہمارے شہر میں امام رضا علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور وہ مسجد میں ہیں، لوگ ان سے ملنے جا رہے ہیں. کہتے میں بھی اپنا کام کاج چھوڑ کے گیا مسجد میں تاکہ امام سے ملاقات کروں. کہتے جب میں مسجد میں داخل ہوا تو امام رضا اسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں میں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا تھا، اور امام کے پاس بھی کھجوروں کا ایک تشت پڑا ہوا تھا. کہتے ہیں میں قریب گیا، سلام کیا، امام نے کھجوروں کو مٹھی میں لیا اور میرے ہاتھوں میں رکھ دیا. اب میں اجازت لے کے واپس پلٹا تو میں نے دیکھا تو 18 کھجوریں امام نے دی تھی. اب میرے ذہن میں آیا کہ یہ 18 کھجوریں تو خواب میں اللہ کے نبی نے دی ہیں، امام نے 18 دی ہیں. اب ذہن میں آیا یہ کام کوئی بائی چانس ہوا ہے یا اس کے پیچھے کوئی راز ہے؟ کہتا ہے میں نے جا کے امام سے کہا، مولا آپ نے مجھے جو کھجوریں دی ہیں اگر آپ دو تین اور دے دیں میں بچوں کے لیے بھی لے کر جاؤں. تو امام نے جواب دیا، محمد ابن عیسیٰ، اگر اللہ کے نبی نے تمہیں اس سے زیادہ دی ہوتی تو ہم بھی زیادہ عطا کر دیتے تم. اگر رسول اللہ نے اس سے زیادہ دی ہوتی ہم بھی تمہیں اس سے زیادہ دے دیتے. جو اللہ کے نبی نے جتنا تمہیں دیا اتنا ہم نے تمہیں عطا کر دیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک منظم اور بلند آواز میں صلوات پڑھی، اب ایک روایت اور ایک بیماری. روایت عرض کرنے لگا ہوں لیکن اس روایت کا تعلق ایک مرض کے ساتھ، وہ مرض ہے مرض تکبر. تکبر کا مرض بہت خطرناک ہے. تکبر کا مرض ہزاروں سال کی عبادت کو رائیگاں کر دیتا ہے. شیطان ہزاروں سال کا عبادت گزار، ایک لمحے کے تکبر نے اسے راندہ درگاہ کر دیا. تکبر کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم کیا ہے؟ کسی بڑے کے ساتھ تعلقات ہونا، تعلقات کا تکبر. جیسے میرے فلاں کے ساتھ تعلقات ہیں، میں فلاں کے ساتھ، میرے اچھے قریبی تعلقات ہیں، فلاں بڑے آدمی کے ساتھ، فلاں بڑے مولانا کے ساتھ میرے قریبی تعلقات ہیں، تعلقات کا تکبر. اب یہ تعلقات کے تکبر کو امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں امام اپنے ساتھیوں، اپنے قریبیوں کے دلوں میں تکبر کی ہلکی سی جھلکی کو بھی محسوس کروانے نہیں دیتے تھے، آنے نہیں دیتے تھے، فوراً رہنمائی کرتے تھے. اب یہ واقعہ بہت اہم ہے، ایک درود پڑھیں گے، بیان کرتا ہوں، محمد و آل محمد. آٹھویں امام کا ایک ساتھی ہے، صحابی ہے، احمد بزنتی نام ہے. احمد کہتا ہے کہ میں اور ہمارے تین چار اور دوست جو آٹھویں امام کے چاہنے والے ہیں، اصحاب میں سے ہیں، ہم امام سے ملاقات کے لیے ان کے گھر گئے. شام کا، عشاء کی نماز کے بعد کا وقت تھا، گئے اور کچھ دیر وہاں پر بیٹھے، امام سے کوئی سوال و جواب تھے وہ کیے، اور اس کے بعد باقی ہم سب امام سے اجازت لے کے اٹھ کے چلنے لگے واپس باہر کی طرف. کہتے جب نکلنے لگے تو امام نے مجھے نام لے کے پکارا، احمد تم رک جاؤ، باقی جا رہے ہیں، تم رک جاؤ. کہتے میں رک گیا، امام علیہ السلام میرے ساتھ بیٹھے رہے، میں امام کے بارگاہ میں بیٹھا رہا، بات چلتی رہی، یہاں تک کہ امام نے کھانا منگوایا، میں نے امام کے ساتھ کھانا تناول کیا. اس کے بعد بھی کچھ دیر ہم باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ کافی رات ہو گئی. اب امام نے مجھ سے کہا کہ احمد رات کافی ہو گئی ہے، تمہارے گھر والوں نے یقیناً زنجیر بند کر دی ہوگی گھر کی، تو تم آج ادھر ہی رک جاؤ، میرے گھر میں ہی رک جاؤ، یہیں پہ سو جاؤ. میں نے کہا مولا ضرور، جو آپ کا حکم. کہتے ہیں امام نے میرے لیے خادم سے کہا، اس نے لا کے بستر بچھا دیا وہیں پہ، اور امام علیہ السلام رات کا سلام کر کے، مجھ سے خداحافظی کر کے امام زنان خانے کی طرف چلے گئے. کہتے امام چلے گئے تو میں نے دو رکعت نماز شکرانہ پڑھی، دو رکعت نماز شکرانہ پڑھی. کرنے کے بعد کہتے میں سجدہ شکر میں گیا، اور شکر کرتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا، دل میں کہتے میرے تین ساتھی اور بھی آئے تھے، امام نے ان میں سے کسی کو نہیں روکا، امام نے مجھے روکا، مجھے کھانا کھلایا. تو میرے دل میں خیال آیا میں اپنے باقی ساتھیوں پر فضیلت رکھتا ہوں. کہتے یہ میرے ذہن میں آیا سجدے میں، چونکہ امام جا چکے تھے. کہتے مجھے اندازہ تھا کہ امام نے اب واپس نہیں آنا، فجر میں ملاقات ہوگی. کہتے میں سجدے میں ہی تھا، امام علیہ السلام میری حالت سجدہ میں ہی واپس آ گئے، واپس آئے، اور میں سجدے میں تھا تو امام کے پاؤں کی آہٹ سے میں نے سجدے سے سر اٹھایا. امام میرے قریب آئے، آ کر مجھ سے کہا احمد تمہیں ایک واقعہ سناؤں. میں نے کہا مولا حکم. کہا امیر المومنین کا صحابی تھا سعد بن سوہان، بڑے مشہور امام کے، مولا علی کے شاگرد ہیں. کہتے ہیں ساسا بیمار ہوا, امیر المومنین ان کی عیادت کے لیے گئے. اب عیادت کے لیے گئے اور جس وقت میرے مولا امیر المومنین واپس نکلنے لگے تو مولا علی نے ساسا سے کہا, ساسائے میرے یہاں آنے کو, یہ جو میں تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں میرے اس آنے کو باقی لوگوں پر اپنی فضیلت نہ سمجھ لینا کہ مولا علی میری عیادت کے لیے آئے ہیں, اس کو اپنی فضیلت نہ سمجھنا, یہ جو میں نے تم پر عنایت کی ہے تم اس کو اپنے فضائل میں نہ شمار کروا لینا, ایسا نہ ہو کہ تم تکبر میں مبتلا ہو جاؤ. احمد کہتا ہے جو میرے دل میں خیال آیا تھا کہ میں اپنے باقی ساتھیوں پر فضیلت رکھتا ہوں, امام نے آ کر فوراً مجھے متوجہ کیا, اور چونکہ امام کے گھر میں مہمان تھا تو ڈائریکٹ امام نے نہیں کہی بات, بلکہ ساسا بن سوہان کو جو امیر المومنین نے بتایا تھا کہ یہ ہماری عنایت ہے, ہماری عنایت کو اپنی فضیلت مت شمار کرنا. عزاداران یہ ایک کلی قانون ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا اگر ہم میں سے کسی کو بھی آج کے دور میں اگر زیارت کا سفر نصیب ہوتا ہے, مولا حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, نجف اشرف کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں, اگر مکہ و مدینہ جانے کا موقع ملتا ہے تو حضرات یہ ان کی عنایات ہے, ہماری کوئی فضیلت نہیں ہے, یہ عنایت معصوم ہے. انسان زیارت سے واپس آئے اور جو نہیں جا سکے تھے ان کے اوپر اپنے آپ کو فضیلت شمار کرے, نہ درست نہیں ہے, یہ تکبر کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. لہذا تکبر کا شائبہ تک, دیکھیں نا احمد کے دل میں جو خیال آیا تھا اس کو بھی امام نے برداشت نہیں کیا, قبول نہیں کیا, امام جا چکے تھے واپس آ گئے, آ کر فوراً اصلاح کی. لہذا ہم میں سے کسی کے دل میں بھی اگر تکبر کا یہ والا حصہ ہے, میرے فلاں کے ساتھ تعلقات ہیں, ان تعلقات کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے بافضیلت سمجھے, دوسروں سے برتر سمجھے, مجلسوں میں محفلوں میں جو مرکزی شخصیت ہوگی, مجلس میں مولانا صاحب کوئی نامور مولانا صاحب آئے اور آپ ہم میں سے کوئی بھی ان سے جا کے گلے مل گیا, باقی لوگ تو صرف ہاتھ ملا رہے تھے, میں ان سے گلے ملا اور لوگوں کو دیکھا, لوگوں نے دیکھا میں ان سے گلے مل رہا ہوں اور یہ اپنے ذہن میں سوچ رہا ہے کہ بھئی لوگوں کے ذہن میں یہ آ چکا ہوگا کہ میری ماشاءاللہ اچھی شناسائی ہے, میرا تو آنا جانا ہے. اگر اس طرح کا خیال دل میں آ جائے تو اس کو جھٹک دیجئے گا, آپ کے آئمہ اس حلقے سے خیال کو بھی پسند نہیں کرتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پس ازان محترم, امام علیہ السلام کی ذات اقدس مولا امام رضا علیہ السلام کریم امام ہیں, رؤوف امام ہیں, محبت کرنے والے, حتیٰ ہمارے لیے نسبتاً پاکستان میں بسنے والوں کے لیے امام کا حرم امام کا روزہ قریب ہے. کوشش کریں جس کے پاس بھی گنجائش ہے ہر سال جائیں مولا کے پاس حاضری دے جا کے. یہ زیارت پہ جانا فقط ایک زیارت کا سفر نہیں ہے, اہمیت رکھتا ہے, اہمیت رکھتا ہے. ایک مرجع تکلیف گزرے ہیں آیت اللہ عبد الکریم حائری, آیت اللہ عبد الکریم حائری, ان کی پہچان کے لیے آپ یوں سمجھ لیں اگر آپ نے آیت اللہ مراشی نجفی کا نام سنا ہے تو آیت اللہ مراشی نجفی ان کے شاگرد ہیں, آیت اللہ عبد الکریم حائری کے شاگرد ہیں. آیت اللہ عبد الکریم حائری مرجع تھے لیکن امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مسلسل آیا کرتے تھے. کئی دفعہ وہ زیارت کے لیے آنا کالے کے لیے نکلے قم سے, گاڑی نہیں ملی, لیکن چونکہ نکل چکے تھے گاڑی نہیں ملی تو دودھ کی گاڑی چلتی تھی جس میں پیچھے دودھ کے برتن رکھے ہوتے تھے, دودھ کی گاڑی میں برتنوں کے بیچ میں اکڑوں بیٹھ کے وہ مشقت کے ساتھ بیٹھ کے اس طرح مشہد کا سفر کیا کرتے تھے. اور جب بھی مشہد آتے تھے تو آیت اللہ عبد الکریم حائری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ دیر امام کے حرم میں ٹھہرا کرتے تھے اور وہیں پہ رکتے تھے, تین دن چار دن رکنے کے بعد وہیں سے دوبارہ واپس قوم چلے جاتے تھے. کتنی دفعہ زیارت کی ہے؟ 70 مرتبہ. یہ مرض تقلید 70 مرتبہ زیارت کے لیے آئے. آیت اللہ مرائشی نجفی نے اس واقعے کو نقل کیا, کہتے ہیں میں نے استاد کے ساتھ طے کیا تھا کہ ہم میں سے جو بھی اس دنیا سے پہلے جائے گا, جو بھی پہلے جائے گا وہ اگلے عالم کے حالات کے بارے میں دوسرے کو خواب کے ذریعے سے یا کسی مکاشفے کے ذریعے سے خبر کرے گا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. آیت اللہ عبد الکریم حائری 70ویں مرتبہ زیارت کے لیے آئے, حرم میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے حرم میں بیٹھے ہوئے آنکھ لگی, خواب میں امام رضا علیہ السلام کو دیکھا. امام نے کہا, درود پڑے محمد و آل محمد, امام نے فرمایا عبد الکریم تم 70ویں دفعہ آئے ہو, اب اس کے بعد تم مت آنا ہم آئیں گے, اب تم مت آنا ہم آئیں گے. واپس قم گئے اور آیت اللہ مرشی نجفی سے کہا میری موت کے دن قریب ہے. انہوں نے کہا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہا امام نے مجھے کہا کہ اب تم مت آؤ ہم آئیں گے, اس کا مطلب میں اب جانے والا ہوں. الغرض آیت اللہ عبد الکریم حائری کا انتقال ہو جا. آیت اللہ مرائشی نجفی نے عالم خواب میں اپنے استاد کو جب دیکھا, ملاقات ہوئی تو پوچھا بتائیے کیا احوال رہے وہاں پہ مرنے کے بعد, کس طرح کے ماحول گزرے, کس طرح کا سوال جواب ہوا, کس طرح کا حساب ہوا. کہتے ہیں آیت اللہ عبد الکریم حائری نے کہا قبر میں جب مجھ سے سوال و جواب شروع کر دیے نکیرین نے تو کچھ باتوں پر ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی, تو اتنے میں نکیرین اٹھ کے سائڈ پہ ہو گئے اور احتراماً کھڑے ہو گئے اور میرے قبر میں ایک نور پھیل گیا. میں نے نکیرین سے کہا کیا ہوا؟ کہا تم سے ملاقات کے لیے امام رضا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. کہتے مولا تشریف لائے, حسین و جمیل چہرہ, وہ نورانی چہرہ, وہ بہترین مسکراہٹ, آ کے مجھ سے کہا عبد الکریم دیکھو ہم آ گئے ہیں تم سے ملنے کے لیے. اس کے بعد کہتے ہیں امام نے مجھے کہا عبد الکریم تم 70 دفعہ میرے پاس آئے تھے, ہم بھی 70 دفعہ تمہارے پاس آئیں گے, اور یہ ایک دفعہ ہو گئی, 69 دفعہ دوبارہ آؤں گا تمہیں تمہارے پاس تمہاری مدد کرنے کے لیے. زیارت پہ امام رضا علیہ السلام عزادارہ قریب ہے. اب تو جب سے یہ دو بارڈر ہو چکے ہیں نسبتاً اگر بائی روڈ سفر کرنا چاہیں تو بہت سستی زیارت کر کے واپس آ جائیں گے. ہمارے ایک دوست اکثر کہا کرتے ہیں فیملی کو لے کے مری اور کاغان جانے کے بجائے مشہد چلے جایا کریں, جتنا خرچہ آپ کا یہاں آنا ہے اتنے خرچے میں وہاں سے ہو آئیں گے اور آپ کا خانوادہ اس ملکوتی فضا میں سانس لے کے واپس آئے گا. بس عزاداراں نے مولا امام رضا کی زیارت قریب ترین زیارت ہے میرے اور آپ کے لیے, آسان بھی ہے نسبتاً معاملات آسان ہیں. یہ خدا کا لطف و کرم ہوا, یہ امام رضا علیہ السلام کی خصوصی شفقت و عنایت کہ وہاں پہ حکومت اسلامی ہے, وہاں پہ نظام ولایت فقیہ ہے, آپ کے لیے آسانی ہے. عراق کے ویزے والا مسئلہ نہیں بنتا یہاں آپ کے لیے, ولایت فقیہ اور اسلامی حکومت کا اندازہ انہی باتوں سے ہو جاتا ہے. اب جو مشکل بنی ہوئی ہے زائرین کے لیے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ آرام سے جا سکتے ہیں, ضرور جائیں. ایران میں لوگ کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو اپنا قرض لے کر بھی کوئی نہ کوئی سبیل کر کے امام کی زیارت کے لیے آتے ہیں. انہیں پتہ ہے حلال مشکلات ہے یہ مولا کا حرم, یہ مشکل کشا کا بیٹا ہے, خراسان میں بیٹھا ہوا مشکل کشا ہے, یہاں مشکل کشائی ہوتی ہے. تہران کا ایک تاجر تھا, اچھی تجارت, اچھے سطح کا بزنس مین تھا, اس کی بزنس میں اس کے کاروبار میں خسارہ ہو گیا, ایسا ہو گیا کہ وہ بینک کرپٹ ہو گیا اور قرضہ چڑھا ہوا ہے, گھر بک چکا ہے, بڑی مشکل میں ہے. اپنی زوجہ سے کہا ان مشکلات کے حل کے لیے سوچتا ہوں کہ امام رضا کی زیارت پہ جاؤں, لیکن زیارت پہ جانے کے پیسے نہیں ہیں. زوجہ نے کچھ کر کے کہیں سے جوڑ کے کر کے کرایہ جتنا پیسے جمع کر کے تہران سے مشہد آ گیا. مشہد آنے کے بعد امام کے حرم میں زری کے پاس جا کر اپنے مسائل اپنی باتیں امام کے گوشت گزار کی, اس کے بعد واپس آیا. جوتے جمع کروائے جاتے ہیں وہاں سے, وہ ٹوکن ملتا ہے, جوتے جہاں پہ آیا تھا جیب میں ہاتھ ڈالا تو ٹوکن بھی نہیں تھا اور جیب میں جو واپسی کا کرایہ تھا وہ بھی گر چکا تھا. پریشان ہو گئے. امام سے کہا مولا میں تو مشکلات کے حل کے لیے آیا تھا, یہ ایک نئی مشکل کھڑی ہو گئی میرے لیے. خیر حرم سے باہر نکلا تو اس کو ایک سکہ ملا وہاں پہ, پاؤں پہ ٹھوکر میں مل گیا, سکہ اٹھایا. اب سوچتا ہے بھائی واپسی کے کرائے کے لیے کس سے کہوں. ظاہر ہے کہ یہ کوئی پروفیشنل مانگنے والا تو نہیں تھا, ایک صاحب عزت انسان تھا, تو اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ کسی کے پاس جا کے ہاتھ پھیلائے. کہتا ہے کہ میں فون بوتھ تھا, اس بوتھ پہ جا کے میں نے سوچا کہ یہ سکہ ڈالتا ہوں تو ایک لوکل کال مل جاتی ہے, کوئی بھی لوکل نمبر ڈائل کرتا ہوں, سننے والا میرا چہرہ تو نہیں دیکھ رہا ہوگا, اس کو اپنی مشکل بتاتا ہوں شاید کوئی حل ہو جائے. یہ خیال اس کے دل میں آیا, اسے لگ رہا تھا یہ خیال اس کے دل میں آیا, اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ خیال اس کے دل میں ڈالا جا رہا ہے. سکہ ڈالا, ایک رینڈم ایک نمبر ڈائل کیا, آگے جس بندے نے اٹھایا تو اس نے کہا میں زیارت کے لیے آیا تھا, اب میرے پاس واپسی کا کرایہ نہیں ہے اور میں بھوکا بھی ہوں, اگر آپ میرے لیے کھانے کا بندوبست کر دیں اور مجھے واپسی تہران تک کا کرایہ دے دو تو آپ کا مشکور ہوں گا. اگلی طرف جو بندہ تھا اس نے کہا آپ اس وقت کہاں پہ ہیں, اس نے لوکیشن بتائی کہ آپ وہیں پہ رکیں, میں آتا ہوں وہیں پہ, میں کسی کو بھیجتا ہوں. اب کہتا ہے میں یہاں رکا ہوا تھا تو دیکھا تو ایک بڑی قیمتی گاڑی, لمبی چوڑی گاڑی آ کے رکی, مجھ سے آ کے میرا نام پوچھا, ڈرائیور تھا, کہا میرے مالک نے آپ کو بلایا ہے. کہتے مجھے بٹھایا اور مشہد کے سب سے مہنگے ترین علاقے میں لے گیا, ایک بڑے سے بنگلے میں گاڑی داخل ہوئی. میں اندر گیا تو وہ صاحب خانہ آیا, اس نے میرا استقبال کیا, آواز سے پہچان گیا, اس نے کہا مجھ سے آپ کی بات ہوئی ہے, تشریف لے آئیں. گھر گیا, چائے پلائی, اس کے بعد مجھے کھانا کھلایا, بڑا پرتکلف اور بڑے احترام کے ساتھ. اس کے بعد جب میں نے کھانا کھا لیا تو میں نے اب کہا دیکھیں میں نے آپ کو زحمت بھی دے دی, بس میں مشکل میں تھا, اگر آپ میرا کرایہ کر دیں تو میں چلا جاؤں. کہتے ہیں مجھ سے کہا نہیں آپ اپنا مسئلہ بتائیں, آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں. کہا نہیں آپ کی کوئی مشکل ہے, آپ اپنی مشکل مجھے بتائیں. کہا میں نے اپنی مشکل امام رضا کو بتائی ہوئی ہے. کہا آپ یوں سمجھے کہ میں امام رضا کی طرف سے پوچھ رہا ہوں, آپ اپنی مشکل بتائیں. اس نے کہا میں اپنی مشکل کس لیے, آپ امام رضا کی طرف سے کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ تو اس گھر والے نے کہا میرا بیٹا مریض ہو گیا تھا, اسے کینسر ہو گیا تھا, سب نے لا علاج قرار دیا, میں اسے دوسرے ملک لے کے گیا, وہاں اس کے ٹیسٹ ہو رہے تھے, یہاں تک کہ ایک ٹیسٹ کے بارے میں مجھے کہا گیا اگر یہ ٹیسٹ بھی منفی آ گیا تو تیرے بیٹے کا کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس وقت میں نے توسل کیا امام رضا علیہ السلام سے, میں نے کہا مولا اگر میرے بیٹے کو شفا مل جائے تو میں آپ کے زائرین کی خدمت کروں گا. میں نے وہاں پر منت مانی تو میرے بیٹے کو وہ ٹیسٹ مثبت آ گیا اور اس کے بعد میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا. کہتے ہیں میں نے خواب میں امام کو دیکھا تو امام نے مجھ سے کہا میرا ایک زائر آئے گا, تم نے اس کی مشکل حل کرنی ہے. کہتا وہ دن اور آج کا دن میں انتظار کر رہا تھا, وہ ایک زائر کون ہے جس کی امام نے میری ڈیوٹی لگائی ہے, جس کے لیے آج تم نے فون کیا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ جس کی مدد کرنی ہے وہ تم ہی ہو, بتاؤ تمہاری ضرورت کیا ہے؟ اب اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں تہران میں کاروبار کرتا تھا, اب میں وہاں مقروض ہو چکا ہوں, میرے قرضے بہت زیادہ ہیں. پوچھا آپ کے قرضے کتنے ہیں؟ کہا 200 ملین کا قرضہ ہے, 200 ملین تومان کا. جیب سے چیک بک نکالی, 200 ملین کی رقم لکھی اور سائن چیک کر کے, سائن پہ چیک پہ سائن کر کے کارڈ کے چیک ہاتھ میں دے دیا, کہا یہ اپنے قرضے ادا کرو. اس کے بعد کہا اب یہ بتاؤ تمہیں نیا کاروبار بنانے کے لیے کتنی رقم درکار ہے؟ اس نے کہا یہ کافی ہے, آپ نے میرا قرض اتار دی, یہ میرے لیے کافی ہے. کہا نہیں میں نے امام سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرنا ہے. اب اس نے اگلی رقم بتائی, اس تاجر نے وہ رقم بھی چیک میں بھر کے سائن کر کے چیک اس کے حوالے کیا اور اس سے کہا بس جب تم حرم کے قریب سے گزرنا تو گنبد کی طرف بس یہ کہہ دینا کہ مولا آپ سے جس نے وعدہ کیا تھا اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے, اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. جائیں
اس ملکوتی فضا میں جائیں، مشہد امام کی زیارت کے لیے جائیں، اپنی زندگی میں ان کی کرامات کا مشاہدہ کریں. کوئی دقت کوئی تکلیف آئے نہیں حل ہو رہی، تھوڑا سا فاصلہ ہے، ایک دن کا فاصلہ ہے، جا سکتے ہیں. اگر جو فلائٹ میں جا سکتے ہیں تو ڈھائی گھنٹے کی فلائٹ ہے، پہنچ سکتے ہیں. لہٰذا زیارت امام رضا سے پیچھے نہ ہٹیں، کوشش کریں، اور ہو سکے جن کے پاس گنجائش ہے خود جائیں، کسی کو بھیج سکتے ہیں بھیجیں، پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی پہ کس طرح کے کرم اور التفات ہوتے ہیں. صلوات پڑھیے گا، محمد و آل محمد. پس ہم امام رضا کو زیارت میں مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، السلام علیک یا غریب الغرباء، اے غریبوں میں سب سے زیادہ غریب. غریب عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں جو وطن سے بے وطن ہو چکا ہوتا ہے. مامون نے مدینے سے جب بلایا ہے نا امام کو، یہ دعوت نہیں تھی، یہ تو گرفتاری تھی. مدینے سے ایک طرح کا اسیر کر کے امام کو لے کے آیا ہے. اس کا پلان یہی تھا کہ امام کو لوگوں سے دور کرے گا، لوگوں کو امام سے متنفر کرے گا، پلان انہوں نے یہی بنایا ہوا تھا، لیکن الٹا ہو گیا. امام جہاں بھی رہتے تھے لوگ امام کے گرویدہ ہو جاتے تھے، حتیٰ مامون کے اپنے بڑے قریبی لوگ امام کے گرویدہ ہو چکے تھے. جب اسے اندازہ ہو گیا کہ اب کوئی اور حل نہیں ہے، اور وہ امام کو لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکا، تو اس نے وہی کیا جو اس سے پہلے کے لوگ کرتے رہے ہیں، اس نے امام کو زہر دینے کا فیصلہ کر لیا، امام کو طلب کیا. امام علیہ السلام اس حجرے میں تشریف لائے جہاں اس نے انار کے شربت میں، انار کے جوس میں، شربت میں زہر ملایا ہوا تھا. کہتے ہیں ایسا سخت زہر تھا وہ کہ جس کا ایک گھونٹ بھی کسی انسان کو مارنے کے لیے کافی ہو. اب اس نے زہر کا پیالہ رکھا ہوا ہے، امام تشریف لائے، اس نے امام سے کہا اب میرے پاس راستہ اور کوئی نہیں ہے، آپ کو یہ انار کا شربت پینا پڑے گا. اللہ اکبر، ایک جملہ سنیں گے. امام کو اپنے شیعوں کی، اپنے ساتھیوں کی اہمیت اور اس قدر ان کا خیال کس قدر رکھتے ہیں امام. امام نے کہا نہیں، اپنے اختیار سے نہیں پیوں گا. اس نے اپنے جلادوں کو بلایا، بلا کر کہا اگر آپ یہ نہیں پیئیں گے تو میرے جلاد آپ کو بھی شہید کریں گے، اور آپ کے جتنے ماننے والے یہاں ہیں خراسان میں سب کے سر قلم کروا دوں گا، یا یہ ہے کہ آپ یہ زہر کا پیالہ پئیں. اب امام علیہ السلام نے اس پیالے کو اٹھایا. اب یہاں اٹھانے کے بعد روایات میں کچھ جملے ہیں، امام نے ہاتھ میں پیالہ زہر کا اٹھایا اور اس کے بعد آسمان کی طرف نگاہ کی اور عالم ملکوت کو مخاطب کیا. عالم ملکوت کی طرف نگاہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے میرے بابا موسیٰ کاظم، اے بابا موسیٰ کاظم میری طرف ذرا دیکھیے، دیکھیے آپ کو ہارون نے زہر پلایا تھا اور میں مامون کے ہاتھوں سے پی رہا ہوں. پھر خود ہی ایک آنسو گرا کے کہا، بابا لیکن فرق یہ ہے مجھ سے آپ کی مصیبت بھولتی نہیں ہے، مجھے زہر پلایا جا رہا ہے لیکن میرے ہاتھوں میں بیڑیاں نہیں ہیں، میرے پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہیں، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہیں، میری گردن میں توک نہیں ہے. بابا میں آپ کی مصیبت نہیں فراموش کر سکتا. بس امام نے زہر کا پیالہ پیا. پینے کے بعد اب امام اس کے حجرے سے باہر نکلے. امام کے بڑے قریبی صحابی ہیں خواجہ ابا سلط. ابا سلط کہتا ہے میں جب امام کے ساتھ گیا، امام جب مامون کے حجرے میں گئے، مامون کے محافظوں نے مجھے روک دیا. اب میں نے امام کو جاتے ہوئے دیکھا تھا. کہتا اب جب میں نے دیکھا امام واپس آ رہے ہیں، میں نے دیکھا امام لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، عصا کا سہارا لینا شروع کیا. یہاں تک کہ جب میرے قریب آئے تو میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، ابا سلط مجھے جلدی سے حجرے میں لے کے چلو. میں امام کو حجرے میں لے کے آیا، امام کو بستر پہ لٹایا. میں نے کہا میرے مولا کیا ہو گیا ہے؟ کہا مامون نے مجھے زہر دے دیا ہے، ابا سلط میری زندگی کا آخری وقت آ گیا. کہتے ہیں ابا سلط کہتے ہیں میں نے رونا شروع کیا، گریہ کرتے ہوئے کہا مولا کاش مدینہ ہوتا، کاش مدینہ ہوتا،
کاش آپ کا وطن ہوتا تو اس وقت آپ کے اولاد, آپ کے گھر والے, آپ کے خاندان والے یہاں آپ کے سرحانے ہوتے. مولا یہ کیسی غربت کا عالم ہے, آپ کا آخری وقت ہے اور اکیلا میں آپ کے پاس ہوں. مولا رضا نے آنکھیں کھول کے ابا سلط سے کہا, ابا سلط جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. پوچھا مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا ابا سلط میں تنہا نہیں ہوں, میرے نانا رسول خدا میرے سرحانے آ چکے ہیں, دادا علی مرتضیٰ آ گئے ہیں. کہا ابا سلط میری ماں زہرا نے میرا سر اپنی گود میں رکھا ہے, میں اکیلا نہیں ہوں. پھر کہا ابا سلط ابھی جب میری روح پرواز کر جائے انتظار کرنا, اس حجرے کے دروازے کو بند ہی رکھنا, میرا بیٹا محمد تقی مدینے سے آئے گا, مدینے سے آئے گا, مجھے خود غسل دے گا, مجھے غسل و کفن خود دے گا. جب تک میرا بیٹا آ کر غسل و کفن نہیں دیتا حجرے میں کسی کو داخل مت کرنا. ابا سلط کہتا ہے کچھ ہی دیر گزری عزاداروں اس کمرے میں, پہلے تو امام کی باتوں کی آواز آ رہی تھی لیکن اب ایک صدا بلند ہوتی ہے, وہ ابا سلط کی صدا تھی. ابا سلط نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا رضا اس دنیا سے گزر گئے. عزاداروں ابا سلط کہتا ہے کچھ ہی دیر گزری تھی, میں نے دیکھا کہ چھت سے جو سیڑھیاں اتر رہی ہیں وہاں سے ایک 9 سال کا بچہ اتر آیا, چہرہ نورانی. قریب آنے کے بعد خود کو مولا رضا کے جنازے پہ گرا دیا. گرانے کے بعد کہا بابا آپ کی غربت کو نہیں بھولے گا آپ کا یہ فرزند. بابا مدینے سے اتنے دور. پس مولا رضا کو غسل دیا, کفن پہنایا. اس کے بعد ابا سلط کہتا ہے مولا امام محمد تقی یہاں سے گزر کے چلے گئے, اب یہاں بس مولا کا تابوت بھی آ گیا. میں ایک ہی جملہ یہاں کہوں گا, اے مولا امام محمد تقی علیہ السلام ہم سے مولا رضا کا پرسہ وصول کیجئے. ساتھ ہی میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہوں, اے میرے مولا امام محمد تقی جب آپ خراسان میں بابا کی تجہیز و تکفین کے لیے تشریف لائے تو بابا کا جنازہ حجرے میں تھا, ابا سلط سرحانے بیٹھے ہوئے تھے, بابا کی ابا ان کے دوش پر تھی, بابا کا لباس ان کے بدن پر تھا. اب ذرا 61 ہجری کو 13 محرم کی کربلا میں دیکھیے گا, یہاں بھی ایک امام اپنے بابا کی تجہیز و تکفین کے لیے آ رہے ہیں. مولا سجاد کوفہ سے کربلا آئے ہیں تدفین کے لیے, لیکن سجاد کی مظلومیت, حسین کا جنازہ اس حال میں تھا بنی اسد نہیں پہچان سکے. مولا سجاد سے پوچھتے ہیں مولا یہ جس کی سامنے کی پسلیاں پشت کی پسلیوں کو لگی ہوئی ہے یہ کس کا جنازہ ہے؟ سجاد نے امامہ ہٹایا, ہٹا کر کہا یہ میرا مظلوم بابا جو پیاسا ذبح ہو گیا.
ماتم حسین